سيئاتنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 دوسرا رکوع اس آیت کریمہ سے شروع ہو رہا ہے. اس آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے.
نمبر ایک،
سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے. نمبر دو، ادب والدین کا کرنا ہے. نمبر ایک، سجدہ خدا کو کرنا ہے، اور نمبر دو، ادب والدین کا کرنا ہے. میری آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ دو ہی چیزیں ہیں. نمبر ایک توحید اور نمبر دو تعظیم. ایک لفظ عبادت ہے، ایک لفظ توحید ہے، ایک لفظ ادب ہے، ایک لفظ تعظیم ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، اور توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ایک کہنا. ادب کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کا شکریہ ادا کرنا، کسی آدمی کا احترام کرنا، اور تعظیم کا معنی ہوتا ہے احترام کی تلقین کرنا. ہم توحید بھی مانتے ہیں، تعظیم بھی مانتے ہیں. توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں. دنیا میں ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو توحید کے قائل تو ہیں لیکن توحید کی آڑ میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ادب کا قائل تو ہے لیکن ادب کی آڑ میں شرک بھی کرتے ہیں. تو کوئی شخص اللہ کی ذات کی توحید کا قائل ہے اور اولیاء کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو اولیاء کا ادب کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کر گزرتے ہیں. ہم درمیانے اور اعتدال والے صراط مستقیم پر چلتے ہیں. توحید کو بھی نہیں چھوڑتے، ادب کو بھی نہیں چھوڑتے. توحید کی آڑ میں بے ادبیاں نہیں کرتے اور ادب کی آڑ میں شرک نہیں کرتے. میری گفتگو کا خلاصہ یہی دو لفظ ہیں، نمبر ایک توحید اور نمبر دو ادب. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. عبادت تم نے خدا کی کرنی ہے. وبل والدین احسانا، اور ادب تم نے والدین کا کرنا ہے. توحید خدا کی کیوں ہے؟ ادب والدین کا کیوں ہے؟ شریعت میں ایک حکم ہوتا ہے اور ایک اس حکم کا سبب ہوتا ہے. ایک شریعت میں حکم ہوتا ہے، نمبر دو اس حکم کی وجہ ہوتی ہے. عام بندہ کیونکہ وجہ سمجھ نہیں سکتا، اللہ ہر بندے کو وجہ کا پابند بھی نہیں کرتے. دنیا میں ایک عقل نابالغ کی ہے، ایک عقل بالغ کی ہے، ایک عقل عالم کی ہے، ایک عقل نبی کی ہے. نابالغ کی عقل حکم کو سمجھتی ہے لیکن حکم کی وجہ اور علت حکمتیں نہیں سمجھتی. بالغ انسان کی عقل حکم سمجھتی ہے، حکمتیں نہیں سمجھتی. نابالغ حکم کو بھی نہیں سمجھتا، حکم کی حکمت بھی نہیں سمجھتا. بالغ حکم تو سمجھتا ہے، حکم کی حکمت نہیں سمجھتا. عالم حکم بھی سمجھتا ہے، حکمت بھی سمجھتا ہے. یہ شرط ہے کہ عالم ہو. نبی حکم بھی سمجھتا ہے، حکمت بھی سمجھتا ہے. عالم اور نبی میں فرق کیا ہے؟ عالم حکمت اجتہاد کی وجہ سے سمجھتا ہے، اور نبی حکمت وحی کی وجہ سے سمجھتا ہے. اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، وحی میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو عالم حکمت سمجھے گا، اس سے خطا ہو سکتی ہے. نبی حکمت سمجھے گا، اس سے خطا نہیں ہوگی. تو عالم حکمت سمجھتا ہے درجہ گمان میں، نبی حکمت سمجھتا ہے درجہ یقین میں. نبی اور عالم کی حکمت سمجھنے میں فرق ہے. یہ میں نے وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ کوئی بندہ تمہیں اس غلط فہمی کے اندر نہ ڈالے کہ دیکھے مولانا نے عالم اور نبی میں فرق ہی نہیں کیا. میں نے کہا بھی فرق ہے، اللہ میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب فرق مراتب میں کوئی زندگی کی، جو بندہ فرق مراتب کا قائم نہ ہو وہ مومن نہیں زندگی ہوتا ہے. جو مقام اس شاگرد کا ہے، استاد کا جو مقام ہے وہ شاگرد کا نہیں، جو امام کا ہے وہ مقتدی کا نہیں، جو ماں اور باپ کا ہے وہ اولاد کا نہیں. تو جو مقام نبی کا ہے وہ کائنات کی کسی اور کا نہیں ہے. بلکہ مراتب کا قائم ہونا تو ضروری ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نابالغ حکم بھی نہیں سمجھتا، حکمت بھی نہیں سمجھتا. اس لیے اللہ نابالغ کو حکم کا پابند بھی نہیں فرماتے، حکمت کا پابند بھی نہیں فرماتے. نہ نابالغ روزے کا پابند ہے، نہ روزے کی دلیل کا پابند ہے، نہ نماز کا پابند ہے، نہ نماز کی دلیل کا پابند ہے. بالغ نماز کا پابند تو ہے، نماز کی حکمت کا پابند نہیں ہے. روزے کا پابند تو ہے، روزے کی حکمت کا پابند بھی پابند نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ حکم پوچھا کریں، حکمتیں نہ پوچھا کریں. اگر ہر حکم کی حکمت پوچھیں گے تو جب کوئی بندہ حکمت نہیں بتا سکے گا تو لوگ فوراً شریعت کو چھوڑ دیں گے. اس دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بہت بڑا غلط نظریہ امت کو یہ دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ قرآن، انجیل اور قرآن کریم پر حق ہے، لیکن حق کا معیار کیا ہے؟ انہوں نے کہا حق کا معیار موجودہ دور کی جدید سائنس ہے. جو جدید سائنس کے تقاضوں کو پورا کرے وہ برحق ہوگی، جو نہ کرے وہ برحق نہیں ہوگی. اب اس اصول کی روشنی میں کبھی اعتراض وہ بیت پہ کرتا ہے اور کبھی اعتراض ہندوؤں کسی اور کتاب پہ کرتا ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑا اس نے معقول جواب دیا ہے. میں نے کہا یہ معقول نہیں، غیر معقول جواب ہے. اگر آپ وہی کو سائنس پر پرکھو گے، سائنسی اصول بدلتے رہتے ہیں، انسان کے بنائے ہیں، وہی کے اصول نہیں بدلتے، خدا کے بنائے ہیں. تو جب سائنس کا اصول بدلے گا لوگ قرآن کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے قرآن کو سائنس پر نہ پرکھو، سائنس ہمارے بنائے اصول ہیں، سائنسی اصول بدل جاتے ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، لیکن اللہ کے اصول کبھی بھی نہیں بدلتے. بسا اوقات ذاکر نائک بہت ساری باتیں وہ کہتا ہے، عام بندے کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں بڑی معقول بات کی ہے. حالانکہ معقول نہیں، انتہائی غیر معقول بات ہوتی ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. اللہ نے نابالغ کو حکم کا پابند بھی نہیں فرمایا، حکمت کا پابند بھی نہیں فرمایا. بالغ کو حکم کا پابند تو کیا ہے، لیکن حکمت کا پابند نہیں کیا. فجر کی رکعتیں چار ہیں، ظہر کی بارہ ہیں، عصر کی آٹھ ہیں. اب پوچھے گی کیوں ہے، کیوں پر ہماری بحث ہی نہیں ہے. بس آسان سی بات ہے کہ نبی پاک نے یوں فرمایا. پرسوں رات ضلع دیر کی اباڑوں میں میرا بیان تھا. میں نے وہاں سندھ میں گفتگو کے دوران کہا، جو علماء اسٹیج پہ تشریف فرما تھے، مسئلہ چلا دعا اور دعا کے بعد ہاتھ اٹھانے کا، کہاں ہاتھ اٹھائیں اور کہاں نہ اٹھائیں. میں نے علماء سے کہا بھی ایک اصول ذہن نشین فرما لو، یہ اصول ذہن میں رکھو گے تمہیں کبھی بھی خلجان نہیں ہوگا. اور آپ بھی اس اصول کو سن لو. بس اوقات ایک اصول بیان کرنے کے لیے بندہ سینکڑوں کتب کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر ایک اصول سامنے آتا ہے، اور سننے والے کے لیے وہ آدھے منٹ کی گفتگو ہوتی ہے. اس لیے اس گفتگو کی قدر وہ نہیں کرتا. گفتگو کی قدر اسے ہوتی ہے جب ایک بندہ ایک مسئلے پر پریشان پھرتا رہے اور پھر کہیں سے جواب ملے تو بندہ کہتا ہے مجھے بہت بڑا مال ملا. آپ کے اصول سے نشین فرما لیں. جن مقامات پہ الفاظ دعا متعین ہیں ان مقامات پہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، اور جن مقامات میں الفاظ دعا متعین نہیں ہے ان مقامات پہ دعا کے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اس اصول کی روشنی میں میں چار پانچ مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب آدمی صبح نیند سے اٹھتا ہے تو دعا مانگتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ میں بیان کے دوران یہ تو الفاظ یاد نہ ہوں، کبھی کبھار سے روزہ اللہ توفیق دے تو جماعت میں لگا لیا کرو، کم از کم الفاظ دعا کے الفاظ تو آ جائے نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سال جماعت میں لگانے سے بندہ عالم بنتا ہے، یہ کہتا ہوں کہ بندے کو علم کی قدر آتی ہے، بندہ علماء کا خود کو محتاج سمجھتا ہے، اور جب نہ گیا ہو تو پھر عالم کی قدر بھی نہیں کرتا۔ تو بچے کے صبح اٹھے تو دعا کے الفاظ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، جب سونے لگے اللہم بسم کا ہم تو بھیا، کھانے پر ہاتھ دھونے لگے کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ والا برک اپنے کے دعا کے الفاظ متعین ہیں، اور جب کھانا کھا لے الحمد للہ الذی اطعمنا الفاظ متعین ہے۔ تو جہاں جہاں پہ الفاظ متعین ہوتے ہیں وہاں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اور جہاں الفاظ متعین نہ ہو وہاں پہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، الفاظ متعین نہیں ہے، آپ جو چاہے دعا مانگ لیں، لیکن اذان کے بعد الفاظ متعین ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ تامہ، جو فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں، اذان کے بعد ہاتھ نہ اٹھائے، وہاں الفاظ متعین ہیں اور یہاں الفاظ متعین نہیں ہیں۔ آپ بتاؤ کتنا آسان اصول ہے، آپ 100 کتاب بھی پڑھو گے یہ اصول آپ کو نہیں ملنا جو آپ کو ایک منٹ کے بیان میں ملنا ہے۔ میں اس کی گزارش کرتا ہوں، اور میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بیان کی قدر اسی ہوتی ہے جو کسی مسئلے پر کئی کتابیں تلاش کر چکا ہونا، اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ اس بیان میں کیا کیا چیز ملتی ہے، اور جس کو علم اور مطالعے کا شوق نہ ہو وہ ہمارے بیان پر خوش نہیں ہوتا، وہ سر کا متمنی ہوتا ہے، اور سر تو ادھر ملتی نہیں ہے۔ خیر، میں بات سمجھا رہا تھا، نابالغ حکم بھی نہیں سمجھتا، حکم کی دلیل بھی، بالغ حکم تو سمجھتا ہے لیکن حکم کی حکمت، اللہ نے بالغ کو حکم کا پابند فرمایا ہے، حکمت کا پابند، تو جب اللہ نے پابند نہیں فرمایا آپ حکمت تلاش کیوں کرتے ہیں؟ ایک بندہ کہنے لگا مجھے آج کے دور میں شلوار تختوں سے نیچے کریں تو جائز ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے اس لیے کہ اس وقت تو مٹی ہوتی تھی، آج تو کار محمد رحمت اللہ علیہ اللہ کی قبر پہ اربوں رحمت اللہ نے فرمایا، حضرت کا زندگی بھر کا معمول یہ تھا، پہلی بار تشریف لے گئے تو پہلے مکہ کے پھر مدینہ منورہ گئے، آئندہ جب بھی عمرے کے تشریف لے جاتے تو پہلے مدینہ منورہ جاتے پھر مکہ مکرمہ جاتے، یہ حضرت کا معمول تھا۔ یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں ایئرپورٹ پہ جدہ اترا، میرے یہی کپڑے تھے، میزبان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا جی مولانا کیسے آئے؟ میں نے کہا عمرہ کرنا ہے۔ کہا احرام کیوں نہیں باندھا؟ میں نے کہا احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، عمرہ کرنا اور احرام کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جب آپ پاکستان سے مکہ مکرمہ کی نیت سے آئیں گے احرام باندھ کر جدہ ایئرپورٹ تو کرنا پڑے گا ورنہ دم ہوگا، اور جب سیدھا مکہ مکرمہ کی نیت نہ ہو مدینہ منورہ کی نیت ہو اور مدینہ منورہ سے مکہ جانا ہو تو پھر احرام جہاں سے نہیں باندھتے، پھر ذوالحلیفہ وہاں سے باندھتے ہیں۔ تو میں اس نیت کے ساتھ آیا، پہلے مدینہ منورہ جائیں گے پھر مکہ مکرمہ جائیں گے۔ مجھے وہ کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے حضرت سے شکریہ ادا کریں، اللہ تمہیں جزا دے، تمہاری برکت سے ہمیں مکہ ملا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو کعبہ ملتے کیسے؟ تو جس نے کعبہ دیا پہلے اس کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر کعبہ جائیں گے، پہلے شکریہ ادا کریں گے تو پھر کعبہ جائیں گے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب چوکی لکسیاں والے، مولانا نے خود مجھے واقعہ سنایا، پر میں کہ میں نے خود رائے بین میں حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتوں سے واقعہ سنا، سال میں تھے، حضرت نے بعد میں علماء کو جمع کیا تو فرمانے کے واقعہ سنایا کہ ہمارے جماعت کے مشائخ مکہ مکرمہ حرم میں تھے اور وہاں جا کر علماء مشورہ کرنے لگے کہ دنیا میں جیسے کام اٹھانا چاہیے تھا ہم اٹھا نہیں سکے۔ جب کسی نیت سے بندہ چلتا ہے اللہ پھر کام کی تو بھی قضا فرما دیتے ہیں، بندہ کام کرتا بھی رہے اور ساتھ کرتا بھی رہے، کہ میں کام کا حق ادا نہیں کر سکا اللہ پھر تو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ کل میں بھاولپور میں تھا، سعودیا مکہ مکرمہ کے استاد ہے مولانا سیف الرحمان مہن، ان کے ہماری ناشتے کی دعوت تھی، دورہ سے واپسی ہوئی، دونوں کا ناشتہ ہمارے گھر، میں نے ویسو نے کہا مولا فرمانے لگے کہ میں میرے گھر والے بہاول پور رہتے ہیں, میں مکہ مکرمہ رہتا ہوں, ان کے بیٹے ڈالتے ہیں. تو میں نے حضرت آپ ایک شادی کر لیں اور مکہ مکرمہ ایک بیوی کو رکھیں. مجھے فرمانا کہ مولا بہت ڈر لگتا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے پرانے کریم نے کہا عدل نہ کر سکو تو ایک کرو, مجھے ڈر لگتا ہے میں عدل نہیں کر سکوں گا. میں نے کہا مولا میری گزارش یاد رکھ لے, عدل کرتا نہیں وہ ہے جس کو ڈر لگتا ہو, جس کو ڈر لگتا ہو تو عدل کر ہی نہیں لگتا. یہ جو آپ ڈرتے ہیں نا, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عدل کر رہے ہیں. جو نہ ڈرتا وہ عدل کرے گا کیسے؟ تو ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ عدل کر سکتا ہے, مگر نہ جو ڈرتا ہے وہ عدل کرے گا کیسے؟ اللہ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں جو مسئلہ سمجھا رہا تھا, تو ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں لیکن مدینہ منورہ سے ہو کے, کیونکہ ہمیں مدینہ منورہ اس مکہ والے نے دیا ہے, مدینہ منورہ والے نے مکہ دیا ہے. اگر یہ مدینہ منورہ والے نہ ہوتے تو بازار میں مکہ مکرمہ کا راستہ بتاتا کون تھا؟ کوئی بتا بھی تو نہ سکتا تھا نا. میں خیر یہ بتا رہا تھا کہ جو سبب بنتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر نہ سمجھ آئے تو میں بات یوں کہوں گا, میں نے کہا تھا نا توحید اور ادب دو باتیں ذہن میں رکھنا. ایک بندہ میزبان تھا, دوسرا اس کا مہمان بنا. مہمان نے حیثیت سے بڑھ کے تواضع کی, جس کو بریانی دی ہے, بوتلیں ملائی ہیں, بعد میں کعبہ دیا ہے. جب جانے لگا تو جزاک اللہ بھی نہیں کہی. اس نے کہا یار اس نے اتنی پرتکلف دعوت کی ہے, شکریہ تو ادا کرو. اس کو توحید کا ایسا تھا کہ کہنے لگے شکریہ کس بات کا؟ میرا رزق خدا نے یہاں لکھا تھا, میں نے کھا لیا, اس کا کون سا کمال ہے ہم اس کا شکریہ ادا کریں. بعضوں کو توحید کا ایسا ہوتا ہے وہ ادب کو چھوڑ دیتے ہیں. میزبان کو اطلاع نہیں, سمجھدار تھا. بولے چند دن بعد جب یہ مہمان گزرا تو پھر دعوت کی. میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. دعوت جب یہ گزرا یہاں ٹھہرا, نہ اس نے اس کو پانی پوچھا, نہ اس نے چائے پوچھی, نہ کھانا پوچھا. جب یہ باندھنے لگا اس کے چہرے پہ 12-13 پڑ گئے, تو جاتی دفعہ کہنے لگا ہم تو تمہارے چائے کے بھوکے ہیں, ہم تو تمہارے کھانے کے بھوکے ہیں, اگر تم کھیل پوچھ لیتے تو کیا فرق پڑتا؟ اس نے کہا یار میرا تو کوئی کمال نہیں, نہ میرے بس میں ہے. جب اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا تھا, ہم نے بریانی کھلائی تھی, اب مقدر میں نہیں لکھا, ہم نے پوچھا بھی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں آدمی نہ کھلائے کم از کم پوچھنا تو چاہیے نا. اس نے کہا نہیں پوچھنا, جب اللہ مقدر میں لکھے گا تو بتائیں گے, جب مقدر میں نہیں لکھا تو میں کیسے پوچھ سکتا تھا. اب اس کو بات سمجھ آئی کہ دیکھو کھلاتا تو اللہ ہے, لیکن جو بندہ سبب ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. توحید کی آڑ میں شکریہ کا انکار نہیں کرتے, اور شکریہ کی آڑ میں توحید کا انکار بھی نہیں کرتے. ہم توحید کے بھی قائل ہیں, ادب کے بھی توجہ رکھنا, ادب کے بھی قائل ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس حضرت اماں مریم تھی, جن کی وہ حضرت زکریا کفالت کرتے تھے. زکریا علیہ السلام حضرت امی مریم چونکہ چھوٹی تھی, مسجد کے محراب کے ساتھ کمرہ تھا, کمرے میں ان کو رکھ جاتے, تالا لگا دیتے اور تبلیغ اور دعوت کے لیے چلے جاتے. حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کام میں مشہور ہو جاتے, واپس آتے تالا کھول کے کھانا کھلا دیتے. ایک دن زکریا علیہ السلام تشریف لائے, اچانک جب تالا کھولا, کنڈی کھولی, دروازہ کھولا, حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل موجود تھا, اور پھل جس کا موسم ہی نہیں تھا. زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لک ہذا, اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی من عند اللہ, یہ میرے اللہ نے دیا ہے. کس نے دیا؟ من عند اللہ, میرے اللہ نے دیا ہے. ایک نقطہ یہاں بھی ذہن نشین فرما لیں کہ من عند اللہ حضرت مریم نے کیوں کہا؟ جو حضرت زکریا دیتے وہ بھی تو من عند اللہ ہوتا تھا, جو آج ملا یہ بھی تو من عند اللہ, لیکن جو کھانا زکریا علیہ السلام دیتے اس کو مریم یہ نہیں کہتی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن جو بغیر زکریا کے ملا کہتی ہے اللہ کی طرف سے ہے. اس کی وجہ ایک اصول ذہن نشین فرما لیں, ہر چیز پہ دنیا میں حقیقی مالک تو اللہ ہے, دنیا میں ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے, لیکن کبھی ظاہری اختیار بندے کا ہوتا ہے تو نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے, اور جب ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہو تو پھر نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. میں اس کی مثال دوں گا تاکہ بات سمجھ آئے. ایک بندے سے آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کے دادا جان کدھر ہے؟ بولے گا جی میرے دادا جان اللہ میاں کے پاس ہے. اچھا پوچھا تمہارے ابو جان کدھر ہے؟ گاجی وہ لاہور گئے ہیں, وہ رائی گڑھ گئے ہیں. اب دادا جان کدھر ہے؟ اللہ میاں کے پاس. ابو جان کدھر ہے؟ رائے گڑھ. اب یہ بتاؤ اللہ میاں اگر قبرستان میں ہے تو اللہ میاں رائے گڑھ میں نہیں ہے؟ بولیے نا اس کا کیا ماننا, دادا کو تو اللہ میاں کے پاس ہے اور ابو جی لاہور ہے یا رائے گڑھ ہے یا حرم کے ہیں؟ یہ جملہ اس نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ سمجھنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے اللہ میاں کے پاس, اس کا معنی یہ کہ فوت ہو گئے, جس کا معنی یہ کہ فوت ہو گئے. اب یہ جو بندہ فوت ہوا ہے اپنی مرضی سے فوت نہیں ہوا, یہ گیا بھی اللہ کے حکم سے, آئے گا بھی اللہ کے حکم سے. اور یہ جو لاہور گیا ہے اپنی مرضی سے گیا ہے, مرضی سے آئے گا. حقیقی اختیار تو دونوں پر اللہ کا ہے, لیکن مرنے والے کا ظاہری اختیار ختم ہو گیا ہے, لاہور جانے والے کا ظاہری اختیار باقی ہے. تو جب ظاہری اختیار بندے کا ہو نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے, اور جب ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہو تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. توجہ رکھنا, زکریہ کھانا دیتے ہیں تو بظاہر اختیار زکریہ علیہ السلام کا ہے نا, تو یہ نسبت زکریہ علیہ السلام کی طرف ہے. اور جب اللہ پھل دیتے ہیں بغیر زکریہ کے تو یہاں ظاہری سبب بھی کوئی نہیں تھا, تو نسبت حضرت امی مریم نے اللہ کی طرف کی ہے. میں ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ مزید بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی نے ایک نال جگہ خریدی ہے, ایک نال جگہ خریدنے کے بعد 5 مرلے کا مکان بنا دیا اور 15 مرلے کی مسجد بنا دی ہے. اب جو 15 مرلے کی مسجد بنائی کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ. اور جو 5 مرلے کا مکان ہے اس بندے کا نام ہے عبداللہ, کہتے ہیں یہ بھائی عبداللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے. عجیب بات ہے, ایک نال جگہ عبداللہ نے خریدی ہے, تعمیر دونوں اس نے کی ہے, تو 15 مرلے کو آپ اللہ کا گھر کہتے ہیں, 5 مرلے کو عبداللہ کا گھر کہتے ہیں. وجہ, یہ جو 5 مرلے اس کے ہیں بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے, مکان بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے, اور جو 15 مرلے کی مسجد ہے اس کو بیچ بھی نہیں سکتا, اور جگہ بدلنا چاہے تو بدل بھی نہیں سکتا. اس کے ظاہری اختیار جو کہ جس کے پاس ہے تو نسبت اس کی طرف ہوتی ہے, اور 15 مرلے میں ظاہری اختیار بھی اللہ کے پاس ہے تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. ورنہ دونوں کو مالک تو یہی تھا, خریدی کس نے ہے. یہی وجہ آپ نے سنا, اگر کوئی سکول بنائے تو پوچھتے ہیں کہ سکول کا مالک کون ہے, اور اگر مسجد بنی ہو تو کہتے ہیں مسجد کا متولی کون ہے, مسجد کا متولی. تو جس نے مسجد خریدی ہے وہ بھی مالک نہیں بنتا, متولی کہتے ہیں, جو کہ نسبت اس کی اللہ کی طرف ہوتی ہے. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. خلیفہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی, گھر میں انبن ہوئی تو خلیفہ ہارون الرشید نے بیوی سے کہا کہ دیکھ تو جانتی نہیں ہے میں کون, اتنا بڑا آدمی اور میرے سامنے بولتی ہے, لہذا سن, اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میری حدود سلطنت سے تو نکل نہ گئی تو یہ 3 طلاق ہو جائیں گی, چلی جا, میں دیکھتا ہوں تو کہاں جاتی ہے, اتنے بڑے خاتون کی بیوی اور میرے سامنے بات کرتی ہے. غصہ ٹھنڈا ہوا, یہ بھی پریشان, وہ بھی پریشان. جب لوگ طلاق دیتے ہیں تو بڑے غصے میں 21-15-20 دے دیں گے, اور جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر بہانے تلاش کریں گے, کوئی نہ کوئی حصہ مجھے ملے اور بیوی حلال ہو جائے. پھر بندے مذہب کو بدل دیں گے لیکن بیوی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور یہ بیوی مذہب کو بدل دے گی مگر خاوند کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. دیکھو طلاق وہ تو جیسے شریعت کہتی ہے, لیکن اگر آپ نے 3 دے دی ہے, ایک نہیں ہمیشہ 3 نہیں ہوگی. آدمی کے جذبات سے شریعت کا حکم کبھی نہیں بدلتا. پھر تھوڑے آرام سے کہیں گے مولانا صاحب تو اس نے غصے میں دے بھی دی, میں نے کبھی محبت میں طلاق تو کوئی بھی نہیں دیتا, ایک دیتا بھی غصے میں ہے, 3 دیتا بھی غصے میں. اب بتاؤ اگر تو بندہ کسی کو 3 گنڈے مارے اور بندہ مر جائے تو تھانے میں ایف آئی آر درج ہوگی, 3 گنڈے یا 1 گنڈا ہوگا, 3 ہی لکھیں گے بھائی, جب 3 مارے تو 3 ہوں گے نا, تو 3 کو ایک تو کوئی بھی نہیں کہتا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. جب دونوں پریشان ہوئے قاضی ابو یوسف کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ مسئلے میرا رہنمائی فرمائے. قاضی ابو یوسف امام خلیفہ کے شاگرد ہیں, اس امت کے پہلے چیف جسٹس ہیں. قاضی ابو یوسف نے فرمایا کہ بیٹی مسئلہ بڑا اہم ہے, یہ تم خود آئے ہوئے تو پھر بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ کب ہوں؟ کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں آنا, میں مسجد میں ہوں گا. امام ابو یوسف نے مسجد میں کونے میں خیمہ بنوا دیا, اور خلیفہ کی بیوی آئی تو وہاں بیٹھ گئی. انہوں نے کہا یہ مسئلہ, پر میں مغرب کی نماز کے بعد تیری بات سنوں گا. انہوں نے کہا مسئلہ مغرب سے پہلے کا ہے, مغرب کی اذان کے بعد مسئلہ سنا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا. پر میں نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں تمہیں جانا بھی نہیں, اور مغرب کے بعد مسئلہ سنوں گا. قاضی ابو یوسف اذان ہو کی نماز پڑھی, نماز پر خیمے کے پاس گئے, پوچھا بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ وہ رونے لگ گئی. فرمایا روتی کہو تو مسئلہ بتاؤ. اس نے کہا میرے خاوند نے کہا تھا خلیفہ ہارون الرشید نے, اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری حدود سلطنت سے نہ نکلی تو یہ 3 طلاق دے دوں گا. تو اب تو سورج غروب ہو گیا, اب طلاق ہو گیا, اب کیا مسئلہ بتائیں گے؟ امام ابو یوسف فرمانے لگے کہ بیٹی گھر چلی جاؤ تمہیں تین طلاق ہو جا ایک بھی نہیں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تمہارے خامن نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی خامن نے کہا تھا سورج کے غروب ہونے سے پہلے حدود سلطنت سے نہ نکلی تو تجھے تین طلاق. فرمایا ہم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تجھے تیرے خامن کے حدود سلطنت سے نکال لیا ہے. آج دنیا کی حکومت تو خلیفہ ہارون الرشید کی ہے, جہاں مسجد بن جاتی ہے وہاں حاکم کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. حاکم کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. مسجد میں اختیار بادشاہ کے نہیں چلتے, مسجد میں اختیار اللہ ہی کے چلتے ہیں. اب تو ختم ہو گئی, حدود سے نکل گئی. اب میں بات کیا سمجھا رہا تھا, ہم نے مریم نے کہا یہ ہوا کہ نہیں دل رہا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. جو زکریا علیہ السلام نے تھے تو ظاہر اختیار ان کے تھے, میں ان دل اللہ نہیں کہتی. اس سے ذرا نقطہ دے کے چیز فرماؤ, میں عقیدے کی بات کرتا ہوں. جب قرآن کریم نے فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو مردہ گمان نہ کرنا, یہ تو زندہ ہے. ان طرف کے میوزہ کو ان کو اللہ کے پاس رزق ملتا ہے. جو شہید کی جسمانی حیات کا انکار کرتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے فوراً کہہ دیں گے اور یہ ہم بھی مان کے رزق ملتا ہے, مگر اس قبر میں تھوڑا ہی ملتا ہے. کہاں ملتا ہے؟ کہتا ہے ان طرف پہ ان طرف پہ ان طرف پہ یہ وہ رب لگائے ان طرف پہ کہتے ہیں اللہ کے پاس ملتا ہے. میں نے کہا تم بات سمجھتے کیوں نہیں, ان طرف پہ کا کیا مانا؟ کہتے ہیں الیین میں ہے. میں نے کہا خدا الیین میں, خدا قبر میں, خدا تو ہر جگہ پر ہے, اس کا کیا مانا؟ کہتے ہیں ان طرف پہ کا. میں نے کہا تم ان کا مانا نہیں سمجھے, زکریا علیہ السلام کھانا سے تو مریم میں ان دل اللہ نہیں کہتی, کہتی ہے آپ نے دیا ہے. اور جب اللہ بغیر اسباب کے دے تو میں ان دل اللہ کہتی ہے اللہ نے دیا ہے. جب شہید کو یہ فرمایا ان طرف بہم یرزقون اللہ کے پاس ملتا ہے, مطلب کیا تھا؟ دنیا میں بھی خدا ہے, قبر میں بھی خدا ہے, علیین میں بھی خدا ہے, ہمیں جو یہاں رزق ملتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہماری محنت کو دخل ہوتا ہے یا ان طرف پہ نہیں فرماتے, اور جو شہید کو قبر میں رزق ملتا ہے شہید کے محنت کو زدہ بھی دخل نہیں ہے تو وہاں ان طرف پہ ہم فرماتے ہیں. وہاں کیا فرماتے ہیں؟ محنت کو دخل جو نہیں ہے. خیر جو اس کے لیے میں دلیل دے رہا تھا تو بات لمبی ہوگی. مریم علیہ السلام آج پھل ملا, زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہا جی میں ان دل رہا. زکریا علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے, انہوں نے کہا یا اللہ موسم نہیں تھا, بغیر موسم کے تو نے مریم کو پھل دے دیا ہے. اللہ 90 سال عمر ہو گئی, اولاد کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے, بغیر موسم کے مریم کو بیوے دے سکتا ہے تو بغیر موسم کے مجھے لینے والے تھے. زکریا علیہ السلام نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگے. ادھر عیسائیوں نے دیکھا مریم علیہ السلام بلیا ہے, نبی تو نہیں ہے, ان کی کرامت کو دیکھا. عیسائی مریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, گرجے میں چلے جاؤ اتنے مریم کے بت کے سامنے کھڑا ہے, کہا مجھے بھی دے دے. پوچھو دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو جب موسم نہیں تھا تو مریم پل لے آتی تھی نا, تو جب بغیر موسم کے بت کھا لیتی تھی تو ہمیں بھی تو مریم دے سکتی ہے, بغیر اسباب کے پل کھاتی ہے, ہمیں بغیر اسباب کے بھی دے دیتی ہے. اب فرق کیا ہوا؟ حضرت مریم کی کرامت کو زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو سجدے میں گر کے خدا سے مانگا ہے. عیسائی نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگا ہے, توجہ رکھنا, مریم سے مانگا ہے. حضرت مریم ولیا ہے اور ولیا کی کرامت کو ادب کہتے ہیں, ولیا کی کرامت کو ادب کہتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں کرامت مانتا ہی نہیں ہوں تو میں تو توحید کا قائل ہوں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں میں کرامت ادب تو مانتا ہوں تو میں مریم سے مانگتا ہوں. ایک نے توحید کی آڑ میں کرامت ادب کا انکار کر دیا اور ایک نے کرامت کو ادب سمجھ کے توحید کا انکار کیا اور مریم سے مانگنا شروع کر دیا. اب میں ایک جملے پہ غور کرنا, حضرت زکریا نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم نے خدا سے مانگا ہے, عیسائی نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگا ہے. معلوم ہوا کہ مریم ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے اور ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا اسلام ہے. ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے اور ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے. ہم کرامت تو مانتے ہیں لیکن کرامت کو دیکھ کے ولی سے نہیں ولی کے خدا سے مانتے ہیں. ہم تو عید کے بھی قائل ہیں, ادب کے بھی قائل ہیں. تو خالق اللہ ہمارے وجود کا خالق ہے, سجدہ اسے کرتے ہیں, اور اللہ کے والدین ہمارے وجود کا سبب ہے, ادب والدین کے کرتے ہیں. اگر اللہ کا امر کل نہ ہوتا ہمیں وجود تب بھی نہ ملتا, اگر والدین کا وجود نہ ہوتا ہمیں جسم تب بھی نہ ملتے. ہمارے وجود کا خالق اللہ ہے اور ہمارے والد ہے ان کی ذات ہے. اب اگلی بات سمجھے, اگر اولاد دے دے وہ تب بھی خالق ہے, اولاد دے کر واپس لے لے وہ تب بھی خالق ہے, اور رزق دے دے تب بھی خالق ہے, رزق دے کے واپس لے لے تب بھی خالق ہے, اور عزت دے تب بھی خالق ہے, عزت دے کر واپس لے تب بھی خالق ہے. معلوم ہوا دولت دینے نہ دینے سے صفت خالقیت میں فرق نہیں پڑتا, اللہ ہر حال میں خالق ہے. اولاد دے گا سجدہ تب بھی اسے ہے, دے کر واپس لے گا سجدہ تب بھی اسے ہے. پھر میں دلیل کی بنیاد پہ کہوں گا, اگر والد مومن ہو تب بھی وہ باپ رہتا ہے, اگر والد کافر ہو وہ تب بھی باپ رہتا ہے, ماں تہجد گزار ہو وہ تب بھی ماں رہتی ہے, اگر ماں خدا نہ کرے بد کردار ہو تب بھی ماں رہتی ہے. تو جس طرح ہر حال میں سجدہ خدا کو کرنا ہے, ہر حال میں ادب ماں اور باپ کا کرنا ہے, خدا رزق نہ دے تب بھی سجدہ اسے کرنا ہے, اور ماں نیکی نہ کرے تب بھی ادب اسی ماں کا کرنا ہے. ایک معاملہ ماں اور ماں کے خدا کا ہے, ایک معاملہ میرا اور میری ماں کا ہے. میری قدم میری جنت میری ماں کے قدموں میں ہے, تیری جنت تیرے ماں اور باپ کے قدموں میں ہے. والد کافر تب بھی ادب کسی کا کرنا ہے, والد مومن ہو تب بھی ادب کسی کا کرنا ہے, ماں بد کردار ہو تب بھی کسی ماں کا ادب ہے, ماں تہجد گزار ہو تب بھی کسی ماں کا ادب ہے. تو سجدہ خدا کو کرے یہ ادب, اور یہ ادب والدین کو کرے. چلیے ایک بات اور سمجھے, اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں والدین کا ذکر تو کیا ہے, تیرے ذہن میں سوال آئے گا, ہم تو آج تک یہ سنتے تھے کہ جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے بعد میں اللہ کے نبی کا نام ہوتا ہے, جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے بعد میں خدا کے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے. یہاں اللہ کا تذکرہ تو ہے لیکن بعد میں نبی کا تذکرہ تو نہیں ہے, والدین کا ہے. میں کہوں گا نام نبی کا تذکرہ بھی ہے لیکن تجھے نظر نہیں آتا, اہل نظر کو نظر آتا ہے, اور جو اہل نظر نہ ہو اس کو نظر نہیں آ رہا. تذکرہ تو ہے, وہ تذکرہ کیسے ہے میں بات سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ دیکھیں پورے قرآن کریم احادیث کو پڑھ لے تو اندازہ ہوگا اس آیت کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ہے. والذی خلقلکم ما فی الارض جمیعا, قرآن کریم میں ہے اللہ نے زمین کی ساری نعمتیں انسان کی وجہ سے پیدا کی ہیں, اور انسان کو ماں باپ کی وجہ سے پیدا کیا ہے, ماں باپ کو حضرت آدم کی وجہ سے پیدا کیا ہے, اور حضرت آدم کو حضرت ابن عباس کی حدیث ہے مستدرک الصحیحین میں, مستدرک الصحیحین ہے یہ کون سی کتاب ہے, حضرت امام بخاری نے کتاب لکھی ہے اور بعد امام بخاری کی شرطوں کے مطابق حدیثیں تھیں لیکن بخاری میں نہیں ہے وہ مستدرک میں ہے. امام مسلم نے کتاب لکھی ہے اور بعض حدیثیں امام مسلم کی شرطوں کے مطابق تھیں لیکن صحیح مسلم میں نہیں تھی وہ مستدرک میں آئی ہے. تو مستدرک الصحیحین وہ کتاب ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرطوں کے مطابق حدیثیں ان کتابوں میں نہیں تھی اس میں آئی ہے, اور مسند امام حاکم ہے ابو عبداللہ امام حاکم نیشاپوری, یہ کون سا آدمی ہے. یہ بات یاد فرما دیں, محدثین کی عادت اور محدثین کی اصطلاحات کے مطابق جس بندے کو ایک لاکھ حدیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہو اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں, اور جسے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہو اسے حجت الحدیث کہتے ہیں, اور جسے نبی پاک کی ساری حدیثیں یاد ہو اسے حاکم کہتے ہیں. اسے ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی بندہ حاکم گزرا ہے, امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری, یہ اس کی کتاب جس کا میں حوالے دینے لگا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا لولا محمد لما خلقتک, اے آدم اگر میں نے حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا, اے آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا. اب میں یوں کہوں گا کہ زمین کو وجود ہمارے لیے ملا ہے, ہمیں وجود والدین کی وجہ سے ملا ہے, والدین بلکہ آدم کی وجہ سے, اور حضرت آدم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. اب یوں کہیں گے کہ مجھے اور تجھے وجود تو صرف ماں باپ کی وجہ سے ملا ہے, اور پوری کائنات کی وجود اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے. تو جب والدین کا ادب کرنا ہے تو پھر نبی کا ادب ان سے بڑھ کے کرنا ہے, نبی کا ادب ان سے بڑھ کے کرنا ہے. والدین کی اگر ادب میں کوتاہی ہو جائے اسے جرم کہتے ہیں, اور پیغمبر کے ادب میں کوتاہی ہو جائے تو اسے کفر کہتے ہیں, اسے کفر کہتے ہیں. والدین کو یوں بلایا کہ جیسے عام آدمی کو بلاتے ہیں تو یہ جرم ہوگا, اور نبی کو یوں بلایا جیسے عام امتی کو بلاتے ہیں تو کفر ہوگا. اگر والدین کی باری ہے تو قرآن کہتا ہے وقت لہما جناح ذل, تم نے اپنے کندھے والدین کے سامنے جھکا دینے ہیں, اور جب پیغمبر کی باری آئے اپنے کندھے پیغمبر کے لیے کٹوا دینے ہیں. والدین کے لیے کندھوں کو جھکایا جاتا ہے اور پیغمبر کے لیے کندھوں کو کٹوایا جاتا ہے. والدین کی باری ہے پر میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تم نے دعائیں مانگ لی ہے ارحمہما, توجہ رکھنا, ارحمہما، اللہ والدین پر رحم فرما، اور جب پیغمبر کی باری آئی تو پھر تم نے دعا مانگی ہے صلو علیہ، اللہ پیغمبر پہ درود بھیج، اور جب اللہ درود نبی پہ بھیجے پھر مانگا کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نبی پہ رحمت نازل کرتا ہے، اب والدین کے لیے دعا کیوں مانگے؟ ارحمہما، اللہ والدین پہ رحم فرما، اور پیغمبر کی باری آئی تو صلی علی محمد، اس کا معنی ہوگا انزل علیہ الرحمۃ، اللہ پیغمبر پہ رحمت نازل فرما۔ ذرا توجہ رکھنا، رحمت اور رحم میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک بندہ مستحق سزا ہو اسے معاف کر دیا جائے تو اسے رحم کہتے ہیں، اور ایک بندہ مستحق شاباش ہو اسے مزید نمبر دیے جائے تو اسے رحمت کہتے ہیں۔ اسے رحمت، اگر مستحق سزا ہو اور معاف کر دے تو کیا کہیں گے؟ مزید سے رحم کیا ہے، اور اگر پہلے ہی پاس ہو اس کو مزید نمبر دے دے اسے رحمت کہتے ہیں۔ تو والدین سے گناہ ہوتے ہیں، ہم نے کہا اللہ ان پہ رحم فرما، پیغمبر کیونکہ معصوم ہے رحم نہیں کہتے، اللہ نبی پہ رحمت فرما، اللہ نبی پہ رحمت فرما۔ تو والدین کے لیے دعا بھی ہے، لیکن نبی سے دعا اس سے بڑھ کر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ والدین کا تذکرہ بھی ہے اور اللہ کے نبی کا تذکرہ بھی ہے۔ اچھا، ایک آپ کے ذہن میں بات اور آئی، وہ یہ کہ مولانا آپ یہ کہیں کہ جب اس آیت میں نبی کا تذکرہ ہے اللہ سیدھے تذکرہ جو فرما دیتے، بقد آرمبوں کا اللہ تعبدوا الا ایہ وبر رسول احسانا، اے لوگوں سجدہ خدا کو کرنا ہے اور تم نے ادب نبی کا کرنا ہے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا تم نے ادب والدین کا کرنا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جب والدین کا کرنا ہے تو نبی کا بڑھ کے کرنا ہے، اللہ برطانی نبی کا دیتے تاکہ اتنی لمبی تقریر ہیرا کرنی پڑتی۔ یہ بات سمجھنے کے لیے تین مسئلے بہت سمجھے جو ہمارے ماحول کے بھی ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی سمجھے۔ مسئلہ نمبر ایک ہمارا نظریہ ہے، اگر آدمی بھول کر نماز پڑھے تب بھی قضا کرے، اگر آدمی سو جائے اور نماز رہ جائے تب بھی قضا کرے، اور جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تب بھی بولیے نہ تب بھی۔ اچھا، بعض لوگوں کا نظریہ جس میں ڈاکٹر فرد ہاشمی عورت بھی ہے، جس میں ڈاکٹر نائٹ بھی ہے، جس میں پورا مسئلہ کیا ہے حدیث بھی ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ اگر بھول کر نماز رہ گئی تو قضا کریں گے، اگر سو گئے اور رہ گئی تو نماز قضا کریں گے، اور جان بوجھ کے چھوڑ دی تو قضا نہیں کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے، اگر بھول گئے نماز رہ گئی تو قضا کریں گے، سو گئے نماز رہ گئی تو قضا کریں گے، اور جان بوجھ کے چھوڑ گئی تو قضا۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، آپ پوچھو گے دلیل کیا ہے، جب وہ دلیل دے گا نا تو آپ کیا کہیں گے، دلیل کا پتہ نہیں جواب کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ ونسیا فلیصلی اذا ذکر او استیقظ، جو بندہ سو جائے اور نماز رہ جائے، یا بندہ بھول جائے اور نماز رہ جائے، کہتے جب اٹھے تو نماز پڑھے، جب یاد آئے تو نماز پڑھے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھول جانے کی قضا تو حدیث میں ہے، سو جائے نماز رہ جائے قضا حدیث میں ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑنے پر بھی قضا ہوتی تو نبی پاک جان بوجھ کر چھوڑنے کی قضا بھی بتا دیتے۔ تو نبی پاک نے جب نہیں بتایا اس کا مطلب یہ کہ اس کی قضا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حدیث کو سمجھنے کے لیے علم بھی چاہیے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے۔ جب علم نہیں ہوگا بندہ تب بھی گمراہ ہوگا، علم ہوگا عقل نہیں ہوگی تب بھی گمراہ ہوگا۔ آپ توجہ رکھنا، میں بات سمجھانے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ بھول کر، اگر کوئی بندہ سویا ہو اور سونے کی حالت میں کسی کو گالی دے دے، آپ بتائیں اس کو گناہ ہوگا؟ سویا ہو اور کسی کو گالی دے دے گناہ ہوگا؟ سویا ہو گندی خواب دیکھ لے گناہ ہوگا؟ اور اگر ایک بندہ بھول جائے اور روزہ رکھا ہو کھا پی لے، اس کو کوئی گناہ ہوگا؟ معلوم ہوا آدمی بھول جائے کوئی کام کرے تب بھی معاف ہے، آدمی سو جائے اور سونے کی حالت میں کام کرے تب بھی معاف ہے۔ میرے نبی نے بتایا کہ بھول جانے کی وجہ سے بھی معاف ہو جاتا ہے، اور سو جانے کی وجہ سے بھی چیزیں معاف ہو جاتی ہے، لیکن نماز اتنی اہم ہے سو جانے سے بھی معاف نہیں ہے، بھول جانے سے بھی معاف نہیں، سو جانے سے بھی معاف نہیں، بھول جانے سے بھی۔ آپ بتاؤ اگر نبی پاک یہ فرماتے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ گئی تو قضا کرنا، تو کوئی بندہ کہہ سکتا تھا وہ جی میں نے جان بوجھ کے اتنی چھوڑی میں تو سو گیا تھا، میں نے جان بوجھ کے چھوڑی میں تو بھول گیا تھا۔ نبی پاک نے سمجھایا بھول جائے تب بھی قضا ہے، سو جائے تب بھی قضا ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑے گا تو قضا کیوں نہیں کرنی؟ اور میں یوں کہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سو جانے کا مسئلہ بتایا ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے، بھول جانے کا مسئلہ بتایا ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ نمبر دو مسئلہ،
میں نے ایک بندے کو دیکھا بھائی پگڑی باندھی ہے چہرے پہ جاری ہے, تو میں نے کہا بھائی آپ نماز پڑھا دیں, آپ تو بڑے سائن میں علم رکھتے ہیں. وہ کہنے لگا نا میں تو نماز نہیں پڑھاتا. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتے ہیں مولانا صاحب نماز پڑھائیں گے ایک نماز کا ثواب ملے گا, اور جب مقتدی بن کے پڑھیں گے تو 27 کا ملے گا. مقتدی بن کے پڑھیں گے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا اجر, بولیے نا 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے. کہتے ہیں دیکھو نماز پڑھنے کا جب تو بتایا ہے, نماز پڑھانے کا تو نہیں نہ بتایا, تو میں پڑھوں گا مگر پڑھاؤں گا نہیں. میں نے کہا یار خدا تجھے علم اور عقل دے, اگر مصلی کا امام نہ ہوتا تو جماعت ہوتی کیسے؟ یہ امام بنا ہے تو جماعت ہوئی ہے. جب تجھے 27 کا اجر اکیلے کو ملا ہے تو جس جس مقتدی کو 27 کا ملے گا, ان سب کا اجر تو امام کو ملنا ہے. یہ ان کی وجہ کا اجر تو سب کو ملا ہے, جتنا ایک ایک کو ملنا ہے سب کا اجر امام کو ملنا ہے. اب بات سمجھنا, اللہ کے پیغمبر نے مقتدی کا اجر بتایا ہے تو امام کا اجر سمجھ آیا ہے. بولیے نا امام کا اجر سمجھ. اگر نبی پاک امام کا اجر بتاتے کہ جو جماعت کرائے گا 27 گنا کا اجر ملے گا تو مقتدی کا اجر ثابت ہو جانا تھا. اللہ کے نبی نے مقتدی کا بتایا ہے تو امام کا اجر سمجھ آیا ہے. توجہ, قرآن کریم میں ہے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو مردہ نہ کہنا, اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا زندہ ہے. توجہ رکھنا, ہمارا عقیدہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہے. کہو انبیاء قبروں میں
زندہ ہے.
بولیے نا انبیاء قبروں میں
زندہ ہے.
جو نبی کو قبر میں زندہ مانے آل و سنت ہے, نبی کو زندہ نہ مانے آل بدعت. اللہ کے نبی کو زندہ مانے تو بولیے نا, اللہ کے نبی کو زندہ مانے تو
آل سنت,
زندہ نہ مانے تو
اہل بدعت.
وہ کون ہے آل
بدعت؟
اپنے عقیدے پہ چنکا نہ کرو. میں تمہیں بار بار کہتا ہوں اگر اپنی مسجد میں بھی عقیدہ نہیں بیان کرنا تو مجھے بتاؤ کہاں جا کر بیان کرنا ہے, کچھ جگہ تو بتاؤ نا. کبھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ساری مسجد ساڑا عقیدہ نہیں دسنا. تو میں نے کہا بھائی کس کی مسجد ہے, کس کا عقیدہ بتائیں؟ عجیب لوگ ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ رکھنا, دیکھیں مسجد دیوبند آل و سنت کی, سننے والے دیوبند آل و سنت, بیان کرنے والا دیوبند آل و سنت, تو پھر عقیدہ دیوبند آل و سنت کا نہیں ہونا چاہیے. بولیے نا
چاہیے.
عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام قبروں میں
زندہ ہے.
بولیے نا انبیاء قبروں میں
زندہ ہے.
جو نبی کو قبر میں زندہ مانے وہ آل و سنت ہے, اور جو نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے وہ بدعت ہے. لوگوں نے پوچھا یہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے. دیکھو وہ جی نبی کا تذکرہ تو نہیں ہے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے بات سمجھنا, یہ شہید کو مقام کس لیے ملا ہے؟ یہ نبی کے نقش قدم پہ چلا ہے, تو جن کے نقش قدم پہ چلنے سے یہ مقام ملتا ہے تو ان کا مقام تو ان سے بھی زیادہ ہوگا, ان کا مقام تو ان سے بھی زیادہ ہوگا. اب ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب اللہ قرآن میں سیدھی فرما دیتے انبیاء قبروں میں زندہ ہے. میں نے کہا یہ فرماتے تو شہید کا مسئلہ سمجھ نہیں آنا تھا. کیوں؟ کوئی بندہ کہتا وہ جی نبی پاک تو قبر میں زندہ ہے کیوں, وہ تو بہت بڑے ہیں, یہ لڑکا تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, اس لڑکے کی تو داڑھی بھی نہیں تھی, دیکھو یہ لڑکا تو بہت بدکردار تھا, اگر یہ وہاں جا کر شہید ہو گیا ہم اس کا مقام کیسے مانیں؟ نبی تو بڑے ہیں نا. اللہ فرمائے جب اس کو یہ مقام ملتا ہے تو نبی کو تو اس سے بڑھ کے ملتا ہے. اگر اللہ نبی کا مقام بتا رہے تھے شہید کا سمجھ میں نہیں آنا تھا, اللہ نے شہید کا بتایا ہے تو نبی کا مقام سمجھ آیا ہے. اب تین مسئلے نشین فرما لو, بھول جانے کا مسئلہ بتایا تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے, مقتدی کا اجر بتایا امام کا اجر سمجھ آیا ہے, شہید کا مقام بتایا تو پھر اللہ کے نبی کا اجر سمجھ آیا ہے. توجہ, یوں نہیں سمجھ آئے گا تو پھر میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ دلیل کے بعد مثال بھی آئے نا اور بات اچھی طرح دیر میں بیٹھ جائے. آپ دیکھیں بیان ہو, میں مثال دیتا ہوں, ابھی بیان کے بعد اگر اعلان ہو کہ بھائی دیکھو جو حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان تمام کے لیے کھانے کا انتظام ہے, جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان تمام کے لیے کھانے کا انتظام ہے. اب میں بیان کے بعد اپنے ڈرائیور سے کہتا ہوں بھائی دیکھو ابھی اعلان ہوا ہے تو کھانا کھا کر جائیں گے. بولے گا استاد جی تمہارے لیے اعلان نہیں ہے, اعلان تو جمعہ پڑھنے والوں کے لیے ہے, اعلان تو تقریب سننے والوں کے لیے ہے, تمہارے لیے اعلان تھوڑا ہی ہے. یہ بتاؤ بات تو اس کی ٹھیک ہے غلط؟ بولیے غلط ہے. جب سننے والے کے لیے ہوگا تو سنانے والے کے لیے نہیں ہوگا, جب جمعہ کرنے کے بعد جو مولانا صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں وہ کھانا کھا کر جائے اور دس بندے سیر میں کھڑے ہوئے کہ ہم نے بھی کھانا ہے، پوچھے کیوں کوئی اعلان نہیں ہوا، تو بات یہ کہ ان کی غلط ہے، غلط ہے، بات سمجھنا۔ اگر جمعہ پڑھانے والے کے لیے اعلان ہو تو سننے والے کے لیے کھانا ثابت ہے، اور اگر سننے والے کے لیے اعلان ہو تو پڑھانے والے کے لیے ثابت ہے، خود خود ہو جاتا ہے نا۔ اب ذرا بات سمجھو، اللہ کے پیغمبر نے جب سونے والے کا مسئلہ بتایا تو جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے کا مسئلہ سمجھ آیا، جب مقتدی کا اجر بتایا ہے تو امام کا اجر سمجھ آیا ہے، جب شہید کا مقام بتایا ہے تو نبی کا مقام سمجھ آیا ہے، جب اللہ نے قرآن میں والدین کا ادب بتایا ہے تو نبی کا ادب سمجھ آیا ہے، نبی کا ادب سمجھ، اللہ پیغمبر کی بات کرتے تو والدین کا سمجھ نہیں آنا تھا، اللہ نے پیغمبر کی بجائے والدین کا بتایا تو اسے نبی کا اجر سمجھ آیا ہے، بولیے سے نبی کا اجر سمجھ آیا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سجدہ خدا کو کرنا ہے اور ادب والدین کا، اور والدین سے بڑھ کے نبی کا، کیونکہ کروڑوں کروڑوں والدین ایک نبی کی ذات پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اکیلا پیغمبر ایک طرف ہو جائے، آدمی سب کو چھوڑ سکتا ہے لیکن پیغمبر کی ذات کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھائی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے لوگوں تم کامل ایمان والے تب بنو گے مجھ سے پیار اپنے والد سے زیادہ کرنا، مجھ سے پیار اولاد سے زیادہ کرنا، اور مجھ سے پیار پوری کائنات کے انسانوں سے زیادہ کرنا، تب کامل ایمان والے بنو گے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں بعض فتنیاں ہوتی ہیں اور بعد میں فتنے بنتے ہیں، پہلے کیا ہوتی ہیں اور بعد میں کیا بنتے ہیں؟ دیکھو میرا اپنا موضوع ہے، میں ہر ہر فتنے کی نشاندہی کرتا ہوں، اور یہ فتنے کی نشاندہی کرنا حضرت حذیفہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ان الناس کانوا یسألون عن رسول اللہ خیرا، صحابہ لوگوں اللہ کے نبی سے خیر پوچھتے، اور وہ کن اسألوا عن شر، میں اللہ کے نبی سے شر کی بات پوچھتا، وہ خیر پوچھتے حاصل کرنے کے لیے، اور میں شر پوچھتا امت کو بچانے کے لیے، میں شر پوچھتا امت کو، بولیے نا، امت کو بچانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول مبارک تھا، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ جب کہ مدینہ منورہ میں جنازہ آتا، حضرت عمر پوچھتے دیکھو جنازے میں حذیفہ ہے یا نہیں، ہے یا نہیں، دیکھے حذیفہ جنازے میں، اگر حضرت حذیفہ ہوتے حضرت عمر جنازے میں شرکت کرتے، حضرت حذیفہ نہ ہوتے تو شرکت نہ کرتے۔ حضرت عمر فرماتے حضرت حذیفہ کو پتا ہے کون کون منافق ہے، اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں، تو جس جنازے میں یہ ہوں گے اس بات کی دلیل ہے کہ جنازہ مومن کا ہے، یہ نہیں ہوں گے تو دلیل ہے کہ منافق کا ہے، عمر مومن کا جنازہ تو پڑتا ہے، منافق کا نہیں پڑے گا، مومن کا پڑتا ہے منافع کا نہیں پڑے گا۔ یہ بات ہے تو میں ساتھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بھائی ایک مزاج تبلیغی جماعت کا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایک مزاج ہمارا ہے اور وہ بھی، بولیے نا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ انہیں کہنا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اکرام کرو، علم سیکھو، اللہ کے راستے میں نکلو، یہ کام بالکل کرنے کے ہیں۔ میں نے کہنا نکلو لیکن اس کا خیال کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، تو کسی کے ذمہ بتانا ہے کیا کرنا ہے اور کسی کے ذمہ بتانا ہے کیا نہیں کرنا، کسی کے ذمہ بتانا ہے کیا نہیں کرنا، تو یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اگر دونوں کو ساتھ نہیں رکھو گے تو پھر سیدھے راستے پہ چلنے میں کافی دقت پیش آتی ہے۔ میں نے کہا کہ فتنی آپ کی، اور کہاں فتنے، ہمارے ایک نیا فتنا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نام جماعت المسلمین رکھا ہے اور ہے جماعت المکفرین، میں جماعت الکافرین نہیں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں، جماعت المکفرین کا معنی یہ فتوا، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ میں کہتا ہوں بھائی کفر کے فتوے دے کے امت کے ٹکڑے نہ کرو، نہیں سمجھا، فتوے دے کے امت کے ٹکڑے نہ کرو، تو ان کے فتوا لگاتے ہیں، یہ بھی مومن نہیں، یہ بھی مومن، پوری دنیا کو کافر کہیں گے اور چند ایک کو مومن کہیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو خدا سے ڈرو، قیامت کے دن میرے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہونے والی سبھی تم دو چار سے بندے پوری نہیں کر سکتے، یہ سارے ملیں گے تو پوری ہوگی۔ اللہ کے نبی کتنی بڑی جنت ہے، ان میں تم نے دو چار میں تھوڑے جانا ہے، خدا کتنی بڑی جنت میں پوری امت نے جانا ہے۔ خیر بات سمجھنا، وہ ایسے شبہات پیدا کریں گے کہ بندہ پریشان ہوگا، بڑی بات کی ہے یہ شبہ جس کا میں جواب دینے لگوں، وہ شبہ کیا کہتے ہیں جی اللہ کو خدا تو نہیں کہنا, اللہ کہنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا نہیں کہنا, کیا کہہ رہے ہیں؟ جس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, امت کو قربان کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں خدا کہو گے تو شرک ہے, اللہ کہو گے تو ایمان ہے. ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ دو یا تین تو نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں خدا کا کہنا, خدا کی جمع خدا بند آتی ہے, خدا کی جمع خدا بند آتی ہے. ایسا لفظ نہ بولو جس کی جمع ہو, اس سے شرک کی بو آتی ہے, لہذا خدا نہ کرو. میں نے پوچھا بھائی میں تو یہ کہوں گا, کوئی بندہ یوں کہہ دے گا اللہ کو رحیم بھی نہ کہو, کیونکہ رحیم کی جمع قرآن میں رحم آتی ہے. اللہ کو پھر رب بھی نہ کہو, اس کی جمع قرآن میں ارباب آتی ہے. اللہ کو پھر الہ بھی نہ کہو, اس کی جمع آلِ ہاتھوں آتی ہے. تمہاری دلیل ماننے پھر تو الہ بھی نہیں کہنا چاہیے, تمہاری دلیل ماننے پھر تو رب بھی نہیں کہنا چاہیے, تمہاری دلیل ماننے پھر تو رحیم بھی نہیں کہنا چاہیے. جب یہ دلیل ٹوٹی نا, فیصلہ بدل کے فوراً کہنے لگا نہیں نہیں اصل وجہ اور ہے. میں نے کہا چلو اصل وجہ بتا دو. کہا جی اصل وجہ یہ ہے, اللہ عربی زبان کا لفظ ہے, خدا فارسی زبان کا لفظ ہے, ہمارا دین عرب سے آیا ہے, لہذا عربی والا لفظ تو بولو اور یہ اردو اور فارسی والا نہ بولو. توجہ. میں نے پوچھا تھا یہ بتاؤ کہ دن رات میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کتنی فرض ہیں بولیے, کتنی فرض ہیں؟ میری دلیل پہ بول رکھنا. میں نے کہا یہ بتاؤ دن رات میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ مجھے کہتا جی پانچ. میں نے کہا سارے روزے کتنے فرض ہیں؟ کہتے ہیں ایک مہینے کے. میں نے کہا یہ جملہ ذرا اپنی زبان سے دوہرا دو. کہتے جی دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں, سال میں ایک ماہ کے روزے فرض ہیں. میں نے کہا تو نے روزہ اور نماز کیوں کہا؟ تجھے تو صلاۃ و صوم کہنا چاہیے, اس لیے کہ عربی میں صلاۃ کہتے ہیں, اردو میں نماز کہتے ہیں, تجھے صوم کہنا چاہیے, تو نے روزہ کیوں کہا؟ مجھے کہنے لگا وہ جب عربی بولیں گے تو صوم و صلاۃ کہیں گے, جب اردو بولیں گے تو نماز و روزہ کہیں گے. میں نے کہا جب عربی بولیں گے تو پھر اللہ کہیں گے, جب اردو بولیں گے تو خدا کہیں گے. اب بولیں گے تو پھر خدا کہیں گے, عربی بولیں گے تو رسول کہیں گے, اردو بولیں گے تو پیغمبر کہیں گے. بھائی جو دلیل تیری ہے وہی دلیل ہماری ہے نا, کوئی ایسی دلیل پیش کر جو ہمیں بھی تو سمجھ آئے. دلیل کچھ بھی نہیں ہوتی, ماں یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں, میں بھی یہاں رہتا ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, کیا اس لیے کہ میں نے بڑوں بڑوں کو کافر کہہ دیا. اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارا کام ہر بندے کو ایمان سے نکالنا نہیں ہے, کفر والوں کو ایمان میں لانا ہے. کفر والوں کو ایمان میں فتوے دے کے امت کو دین سے دور نہ کرو, بلکہ فتووں میں نرمی لا کے امت کو دین میں شامل کرو. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پورے بیان کا خلاصہ کتنے لفظ ہیں بولی دے کر بتا دو. نمبر ایک توحید اور نمبر دو عدل. ہم توحید کی آڑ میں گستاخیاں بھی نہیں کرتے اور عدل کی آڑ میں شرک بھی نہیں کرتے. اللہ مجھے اور آپ کو توحید کی بھی توفیق دے, اللہ عدل کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.